الحمد لله، اللہ کا شکر احسان ہے، اس الہ العالمین نے ہم سب پر بڑی رحمتیں فرمائی اور رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمائے اور رحمت للعالمین کے امت میں ہم کو داخل فرمایا، اور ہمارے والدین کو الحمد للہ جب آنکھ کھلی، جب دنیا میں آئے تو والدین نے کانوں میں اذان دلوا دی، کیسے بتا دو، یہ نبی رحمت کا غلام ہے، تو نبی رحمت کا غلام پیدا ہوا ہے نا. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دنیا میں آ رہا ہے وہ سب غلامی میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ غلام پیدا ہو رہے ہیں. اب کوئی اس غلامی کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اپنے اختیار کی بات ہے، لیکن اللہ تعالی نے نبی پاک کے بعد جتنے لوگوں کو بھیجا سب کو دنیا میں امتی بنا کے بھیجا، اور دنیا ہی میں تمام انبیاءوں کو نبی کا امتی بنا دیا ہے نا، پیچھے امامت کروا کے آپ کی امامت میں تمام مقتدی کو رکھ کر اور سب کو امت میں داخل کیا ہے الحمدللہ. آج ہم جو ہم نے واقعات پڑھ رہے ہیں آقا علیہ السلام کے، ان کو آگے بڑھتے ہیں. اور جب کل ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے نبی کے والدین کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انتقال کر گئے، اور دادا بھی چھوٹی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے، تو پھر چچا کی زیر سائے آ گئے آپ، اور آپ نے، آپ کے چچا نے بہت محبتوں سے اور بہت پیار سے آپ کی پرورش کی اور آپ کو بہت پیار سے رکھا، اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کی، ہے نا. کتنے پیارے ان کے چچا تھے نا، کہ اب پہلے کھانا پیارے نبی کو دیا کرتے تھے ان کی چچی، اور بعد میں اپنے بچوں کو کھانا دیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا پاس، بہت زیادہ مالداری نہیں تھی. اور اب یوں ہی مزالت تمدن سے آشنا نہ تھے، بچے لوگوں میں ملنے جلنے اور اٹھنے بیٹھنے سے دوسروں کا اثر قبول کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا کہ نبی رحمت کے بچپن کے دن جنگل میں بسر ہونے لگے. خالق کائنات نے گوارا نہ کیا کہ نبی رحمت کی سیرت اور کردار پر اس عرب کی سوسائٹی کی پرچھائی بھی پڑے. نبی رحمت کے لوح فطرت پر خود ید قدرت نے نقش ابھارے، اس لیے کہ خدا پاک و برتر نے ان کو دنیا سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا. وہ امی تھے مگر اللہ کے پڑھائے ہوئے، قدرت کسی واسطے اور درمیانی رابطے کے بغیر خود آپ کی تربیت فرما رہی تھی، اور ان کو براہ راست عالم قدس سے فیض پہنچ رہے تھے. اللہ اکبر. عرب ہر قوم اور ملک کے بچے شوخ شریر ہوتے ہیں، اور یہ تو ان عربوں کے بچے تھے جن کے گھر کے لوگ بات بات پر کٹ مرنے کے در پہ ہو جاتے تھے. کسی کا اونٹ کسی کے دوسرے چراگاہ میں اگر آ گیا چرنے کے لیے، اور اتنی سی ہی بات پر تلواریں چلنے لگتی تھیں. ایسے والدین کی اولاد کو لڑاکو اور جھگڑالو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر نبی رحمت کی سرشت میں ایسی جدا اور انداز طبیعت سب سے منفرد تھا. اس اندھیرے میں یہی ایک چراغ اور خارزار میں یہی ایک گلے صدے برگ تھے. بچوں کے ساتھ کھیلنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نفرت کرتی، اور کوئی اگر فحش کلامی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے جاتے، برے الفاظ سننا تک گوارا نہ کرتے، بہت اتنا کرتے کہ ساتھی چرواہوں کے ساتھ خرد جھربھیریاں توڑ کر بیریوں کے درخت سے اور کھالی، اور اس میں بھی متانت اور وقار کا خیال رکھتے. قریش کے گھرانوں میں نبی رحمت کی اس عجیب و غریب زندگی کے تذکرے ہونے لگے. صاحب، یہ عبداللہ کے بیٹے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتہ صفت ہیں، ہم نے آج تک انہیں دوسرے بچوں کی طرح لڑتا جھگڑتا نہیں دیکھا، سخت کلامی کرتے بھی نہیں دیکھا. کوئی کسی سے کہتا کہ ارے آپ جھگڑے کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو ان معصوم کو کھلکھلا کر ہنستے تک نہیں دیکھا. بس زیر لب تبسم کا اظہار فرما دیتے ہیں اور گلیوں سے آنکھیں نیچی کر کے گزرتے ہیں. الحمدللہ یہ آپس میں چمے گوئیاں کرتے, ذکر کرتے کہ یہ بچہ ضرور بڑے ہو کر کوئی بہت بڑا آدمی بننے والا ہے. آثار کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, بول رہے ہیں, کیا عجب ہے کہ ان کی بدولت ہم بادیائی نشینوں کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے اور اہل عرب کے عظمت اور وقار پر مصر اور ایران والے رشک کرنے لگے, ہے نا. الحمدللہ ایک بوڑھا قریشی کہتا ہے کہ صاحبو مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی میں اور شاہ سواری میں ہم میں سے کسی کا نوجوان بیٹا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کا نشانہ خطا ہی نہیں ہوتا, اور گھوڑے پر بیٹھ کر تو ایسے سجتے ہیں جیسے اس نے اقازہ اور ذل مجنہ کے گھوڑوں گھڑ سواروں میں شاہ سواران نجد اور حجاز کو نیچے دکھایا ہے. الحمدللہ اللہ کا کیسا انعام ہے کہ ایک انہی میں ایک ریش یعنی داڑھی والے شخص جس کے گریبان خانہ کعبہ کے پردے پیوند لگے تھے, تو میں نے تو اس سے زیادہ عجیب بات سنی ہے, یعنی ایک معزز شخص وہاں کا جن کو لوگ بہت عزت دیتے تھے, وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے بڑی عجیب باتیں سنی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سنی ہیں, تو اہل محفل شوق اور انتظار سے ان کی زبان سے سننے کے لیے منتظر رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا لڑکا جس کا نام کہ فضل ہے کہہ رہا ہے, اور ان کی بات کی تصدیق امارہ کے بھانجے اشعت نے بھی کی ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو ڈالیاں جھکنے لگتی ہیں, پتھروں سے آوازیں نکلتی ہیں جیسے کوئی کسی کو سلام کرتا ہے. الحمدللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کا یہ بچپن ہے جو دنیا میں آپ آئے ہیں, تو دنیا کی زندگی کے یہ بچپن کے واقعات ہیں. ابو طالب تجارت کرتے تھے, سال میں ایک بار شام جاتے اور کاروبار کر کے چلے آتے. مکہ کا مال شام کی منڈی میں لے کر جاتے اور وہاں سے ضرورت کی چیزیں لا کر یہاں بیچ دیتے. اس الٹ پھیر میں گزر اوقات کے قابل نفع ہو جاتا, مگر کنبہ بڑا تھا, پھر دل کے سخی اور فیاض بھی تھے. عبد المطلب جیسے سیر چشم اور کشادہ دست کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اس لیے کھا پی کر کچھ نہ بچتا تھا. ابو طالب جب شام جانے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز 12 برس کے لگ بھگ تھی. ابو طالب یتیم بھتیجے کو بہت عزیز رکھتے تھے, مگر اس سفر میں ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ بہت دور دراز کا سفر ہے اور راستے میں سبزہ زار اور دریا کے مناظر نہیں ہیں جو بچے کا دل بہل جائے, اور لقدق صحرا کوسوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں, تو منزلوں کو تک پانی نہیں ملتا. اور یہ بھی وہم تھا کہ اسی شام کے سفر میں ان کے باپ عبداللہ کو یہ سفر راست نہیں آیا تھا, تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو یہ بھی ان کو ڈر تھا کیونکہ وہ لوگ وہمی لوگ زیادہ تھے. ان صحبتوں میں سے لے جانا ان کے دل کو گوارا نہ ہوا. ابو طالب مکان سے چلنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے اور لپٹ کے اور رونے لگے کہ چچا مجھے آپ چھوڑے جا رہے ہیں. مصلحت محبت مصلحت پر غالب آ گئی, اور یتیم بھتیجے کی افسردگی اور شفیق چچا سے نہ دیکھی گئی, تو چھوٹے سے پیارے نبی کو اپنے ساتھ لے لیا, اور یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا. ابو طالب کا گمان تھا کہ راستے میں نبی رحمت کو سنبھالنا پڑے گا, بھتیجے کو سنبھالنا پڑے گا, مگر یہ کون ہیں جو سب کو سنبھالنے آئے ہیں, وہ بھلا ان کو کون سنبھالے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سنبھالنے کی طاقت تھی بلکہ چچا کا بھی ہاتھ بٹایا. انتہائی مستعدی اور فرض شناسی کے ساتھ یہ رفاقت ابو طالب کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہوئی. الحمدللہ اس سفر میں مختلف منزلوں, وادیوں اور راہوں سے گزرنا پڑا, کہیں ریت, کہیں پتھریلے راستے, پہاڑوں کے دامن, کہیں نخلستانی, یہ سب آتے رہے, اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. سفر میں بچے ساتھ کے لوگوں پر بار ہو جاتے ہیں, مگر نبی رحمت کی ہوش مندی رفقا کے لیے معجزے سے کم نہ تھی. جب کوئی بچہ ساتھ لے جاتا تھا तो संभालने के लिए उनके ले जाने वाले परेशान हो जाते थे, लेकिन आपकी समझदारी होशमंदी से काफले वाले एकदम ताज्जुब में रह गए, है ना। बसरा शाम का एक मशहूर शहर है और इसके करीब ही एक गांव में एक स्वामी आता जिसे आसपास के लोग बहुत बहुत मुकद्दस और मुतबर्रिक समझते थे। इस स्वामी में बाहिरा नाम का एक राहिब रहता था। बाहिरा को नसारा में खास मंजिलत और तकद्दस हासिल था। बाहिरा राहिब था और या उनका इस राहिब का जो शुमार होता था वो बहुत ज्यादा अहम होता था, बड़े लोगों में होता था। इंजील के अलावा तौरात के मजामीन पर भी इसकी निगाह थी और सहफ़े समाविया पढ़कर जाहिर होने वाली रोशनी और आने वाली रूह हक का मुंतजर था। यानी इसको मालूम था कि एक आखिरी नबी दुनिया में आने वाले हैं और इंजील भी पढ़ रखी थी और तौरात भी, और है ना इस पे उबूर भी हासिल था। तो सोमिया के करीब ही अबू तालिब ने अपने ऊंटों के साथ कयाम किया। चचा और भतीजे दोनों दरख्त के साये में जमीन पर बैठे थे। बहीरा भी फिरता फिरता इधर आ निकला और नबी रहमत के चेहरे को गौर से देखने लगा। इसकी टिकटिकी बन गई जैसे नजारे के साथ साथ हाफजे के नकुश से नजर आने वाली निशानियों की मुताबकत करता जाता है, यानी जो उसने पढ़ रखा था उस बहीरा राहिब ने किताबों के अंदर नबी पाक यानी आखिरी नबी के बारे में, और वो आपके नक्शपा को चेहरा को देख रहा था, चेहरे अथर को, और अपनी उस पढ़ने वाली जो सोच थी जो उसके दिमाग में छबी थी उससे मैच कर रहा था कि इसमें कितनी मुताबिकत है निशानियों को। नबी रहमत खामोश थे। बहीरा और करीब आया, इसकी आंखों में खुशी की चमक पैदा हो गई, गोया हकीकत मुंतजर इसे नजर आ गई। अपनी तमाम तकदीस दीन और शर्फ रहबानियत के बावजूद अकीदत के साथ फर्श पर बैठ गया और कहने लगा, तौरात इंजील पर मैंने बरसों गौर फिक्र किया है, इसमें हमने जो निशानियां पढ़ी हैं कि रूह हक का जहूर होगा, वो निशानियां तमाम की तमाम इस नौनिहाल में पाई जाती हैं। मैं इसकी नबूवत की बासत से पहले ही तस्दीक करता हूँ, ना जाने इस वक्त तक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। ईसाई मवरखीन ने अपनी रवायती इस्लाम दुश्मनी की बिना पर इस वाक्य को इंतहाई मसख करके पेश किया है और कज़्ब और गलत बयानियों का अंबार लगाया है, है ना, क्योंकि सबसे पहली तस्दीक जो थी ना वो राहिबों ने की थी नबी पाक की। अल्लाह अकबर। मगरबी अहल तारीख की इस असबियत और बद अंदेशी की बदौलत इस्लाम के असली खदुखाल यूरोप वालों के सामने न आ सके, उन्होंने अपने मवरखीन की किताबों पर एतमाद किया और इस गंदे तालाब से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में बिल्कुल झूठी और बेसरोपा बातें मशहूर हो गई और अब तक ये जहर मगरिब के रगोपे में सरायत किए हुए। कई महीने के बाद अबू तालिब अपने कमसिन रफी के सफर को लेकर यानी नबी पाक को लेकर मक्का वापस हुए। इतने लंबे और दुश्वार गुजार सफर से खैर खूबी के साथ वापसी पर अजीजों और दोस्तों को खुश होना चाहिए था। अबू तालिब के कई दिन तक तो लोगों से मिलने मिलाने और हालात सफर बयान करने में सर्फ हुए। कोई पूछता कि शाम की सरहद शुरू होने से दो तीन मंजिल इधर जो तालाब आता है वो इसी हालत में है या खुश्क हो गया, किसी ने दरियाफ्त कुछ किया किसी ने कुछ। अबू तालिब, मेरा ऊंट औरीजा की वादी में गुम हो गया था, कहीं वो आपको मिला? अजीब अजीब तरह की अबू तालिब से बातें करते जा रहे थे और कोई शाम की मंडी का हाल पूछ रहा था, किसी ने कुछ पूछा किसी ने कुछ पूछा। अबू तालिब बहुत हंसमुख और बुरुदबार थे, सबकी बातों का जवाब देते थे और तुर्श रू नहीं थे, गुस्से वाले नहीं थे, इसीलिए सारे मक्का के लोग अबू तालिब को पसंद करते थे। जमाना पलक झपकाते कहां से कहां पहुंच जाता है, वक्त की रफ्तार भी बिजली की तरह गुजरती चली जाती है और वक्त आगे बढ़ता रहता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहरहाल اسے زندگی کا ظہور کہیے یا موت کی نزدیکی، قانون فطرت انسانوں کو بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا بناتا ہی رہتا ہے، اسی کے سہارے نظام کائنات چلتا رہتا ہے۔ عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قانون فطرت کے مطابق جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اور جوان ہو گئے۔ وہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی صحت مند، متناسب العضا اور حسین و جمیل تھے۔ سپیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی آپ کا رنگ مبارک سفید ابیض تھا، اور دل میں گھر کرنے والی حسین سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی اور موضوع قد، اور وہ سب کچھ جسے حسن و جمال کی معراج اور دلکشی اور رانائی کا منتہائی کمال کہہ سکتے ہیں۔ کسی آدمی کی قد و قامت کی بہت سے بہت تعریف ان لفظوں میں کی جا سکتی ہے کہ وہ سر و قد اور شمشاد و قامت ہیں، مگر نبی رحمت کے قد موضوع کو یہ تشبیہ اور استعار سے چھو بھی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس نہیں ہے وہ الفاظ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کر سکیں، ہے نا؟ رخ بس ہے نا، لکھنے والوں نے جو آپ کے بارے میں کچھ لکھا ہے تو وہ یوں لکھا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ وہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکانیں آئی نہ ساز میں۔ اللہ اکبر۔ دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ نبی پاک کی مثال خود نبی پاک ہیں، الحمدللہ۔ نبی پاک کو رب العالمین نے انسان کامل بنا کر بھیجا، اس کی ضرورت تھی کہ باطن ہی نہیں ظاہر بھی حسین ترین ہو۔ حسن سیرت کے ساتھ ساتھ صورت بھی خوب تر ہونی چاہیے، دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک، اور سر سے پیر تک حسن ہی حسن تھا، پاکیزگی ہی پاکیزگی، اور دلکشی ہی دلکشی ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی۔ انسان کامل کو سیرت صورت، جسم و روح اور ظاہر باطن کے اعتبار سے خوبی کمالی کمال کا معیار آخر ہونا چاہیے، اور نبی رحمت اس کے صحیح مصداق ہیں۔ آپ ہیں نا آخری نبی، لیکن آپ حسن و جمال میں بھی آخر، آپ کو اللہ تعالی نے کامل بنایا، کامل، الحمدللہ۔ بہت پیارے میرے نبی ہے نا، اللہ تعالی نے میرے نبی کو بہت زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی، اور 70,000 پردوں میں دنیا میں بھیجا، بہت ہی زیادہ، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی آپ کے حسن و جمال پہ نگاہیں نہیں جما سکتا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ چہرہ اطہر پر مسکراہٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی جو 70,000 پردوں کے بعد جو چہرہ اطہر تھا، جو دنیا میں آپ کو دکھایا گیا، جو صحابہ دیکھا کرتے تھے، ان کے اوپر مسکراہٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، ایک تبسم آپ کے چہرہ اطہر پر رہتا تھا، کیونکہ آپ کے چہرہ اطہر پہ اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا کہ اگر آپ مسکراہٹ کا پردہ ہٹا دیتے تو کوئی بھی آپ کے اس جلال، چہرے کے جلال کی تاب نہیں لا سکتا تھا، الحمدللہ۔ ہاں، جوانی کا زمانہ گزرنے کے بہت دن بعد جابر بن سمرہ، ایک صحابی نے نبی رحمت کو سرخ حلہ میں دیکھا، چاند بھی اس رات پوری تابانی پر تھا۔ وہ بہت دیر تک ماہ عرب اور بدر کامل میں مقابلہ کرتے رہے، بالآخر انہیں فیصلہ کرنا پڑا، اور نگاہیں زبان بن کر پکار اٹھی کہ یہ گھٹنے بڑھنے والا چاند نبی رحمت کے حسن فراواں کی کسی طرح بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت پیارے نبی کو بنایا ہے کہ ہم کوئی بھی مثال نہیں دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا پیارا بنایا ہے میرے نبی پاک کو. جس زمانے میں نبی رحمت جوانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے, تمام دنیا کا ماحول انتہائی خراب, گندا, پست اور سیرت اخلاق کے اعتبار سے مریض اور خدا ناشناس تھا, ہے نا. عرب جہاں خدا کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم نے اپنے فرما بردار اور سعید بیٹے اسماعیل کے ساتھ لے کر خدا واحد و یکتا کی پرستش کے لیے مقدس گھر بنایا تھا اور توحید الہی کا غلغلہ بلند کیا تھا, وہاں پتھر کے خود تراشیدہ بتوں نے خدا کی جگہ لے لی تھی. اس مقام پر پہنچ کر عرب کی تاریخ کا ایک واقعاتی پس منظر قلم کے واسطے سے کاغذ پر آنے کے لیے بےتاب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کے بنو جرہم قبیلے میں شادی کی تھی اور یہی ان کے سسرال والے کعبہ کے متولی بن گئے اور بہت دن تک اس منصب جلیلہ پر فائز رہے. مگر آگے چل کر زمانہ نے پلٹا کھایا, حالات بدل گئے اور کعبے کی تاریخ نے پچھلے ورق کو موڑ دیا. مکہ کا ایک باشندہ ربیعہ, جو تاریخ میں عمر بن الحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, بہت زور پکڑ گیا. آدمی دولت مند تھا, اس لیے اس کے بیسیوں ہوا خواہ پیدا ہو گئے. اپنے گھرانے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیے اور اس طرح بنو جرہم کے خلاف محاذ قائم کر لیا. بنو جرہم اس سازش سے بے خبر تھے, ایکاایک ان پر جو حملہ ہوا تو بیچاروں کے پاؤں اکھڑ گئے. بنو جرہم کو لڑ کر کعبے سے نکال دیا گیا اور جرہم کی اولاد عمر بن الحی نے یہ شرف امتیاز آخر کار چھین لیا. عمر بن الحی اب کعبے کا متولی تھا اور اس طرح مذہبی منزلت بھی اسے حاصل ہو گئی. مکہ والوں کی سب سے بڑی تجارت گاہ شام کا ملک تھا. قافلے کے قافلے بیچنے اور مول لینے کے لیے آئے دن شام آتے جاتے رہتے تھے. بنو جرہم کا حریف عمر بن الحی تجارتی کاروبار کرتا تھا. ایک بار وہ شام گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں, کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور کوئی پتھر کی مورت کو انتہائی عقیدت کے ساتھ چوم رہا ہے. یہ جدت اور نئی بات عمروں کو بہت اچھی لگی. آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, اس نے ان لوگوں سے پوچھا جو پرستش کر رہے تھے ان بتوں کی. ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں, یہ ہمارے خدا ہیں. شام کے بت پرستوں نے جواب دیا, پرستش اور ان پتھر کی مورتیوں کی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عمروں نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا, ہمارے معبود اور حاجت روا کو پتھر کی مورت کہہ کر ان کا مذاق نہ اڑاؤ. ان لوگوں نے جواب دیا, اس پرستش سے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ عمر بن لحی نے پوچھا, یہ داستان بہت لمبی ہے, اس کے لیے فرصت کی ضرورت ہے. مختصر یہ کہ ہمارے معبود آڑے وقت ہمیں ہمارے کام آتے ہیں. دشمن سے جو خونریز جنگ ہوتی ہے ہم ان کو پکار کر ان کی دہائی دیتے ہیں, بس آن کے آن ہمیں لڑائی کا نقشہ بدلہ ملتا ہے اور فتح نصرت کا سہرا ہمارے سر آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی برکتیں ہیں, یہ می برساتے ہیں اور قحط دور کرتے ہیں, قحط دور کرتے ہیں, یہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں. شام کے بت پرستوں کی بات کاٹ کر عمرو انتہائی بےتابی کے ساتھ بولا, تو صاحبو ان میں سے دو چار بت مجھے بھی دے دو. ہمارے ملک میں آئے دن قحط پڑتا رہتا ہے اور دشمنوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. میں مکہ میں شدید وبا چھوڑ کر آیا ہوں, آپ کی اس مہربانی سے ہمارا بھلا ہو جائے گا. عمر بن لحی کی درخواست پر اہل شام نے چند بت اسے دیے. اہل مکہ اب تک بت پرستی سے قطن ناشنا تھے, ان کے کانوں میں تو صدا نغمہ توحید گونجتا رہتا تھا. مگر عمر بن لحی نے شام سے واپس جا کر پروپیگنڈا کیا, میں شام کے بڑے بڑے امیروں, سرداروں اور عاملوں اور راہبوں کو بت پرستی کرتا دیکھ کر آ رہا ہوں. اس میں اس نے جھوٹ شامل کر دیا, انہیں بتوں کے افسانوں کو اور نمک مرچ لگا کر بیان کیا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مطلع بالکل صاف تھا, خوب چمک دھوپ نکل رہی تھی. اتنے میں شام کے ایک سردار نے بت کے سامنے سجدہ کر کے پانی برسنے کے لیے دعا کی اور بس اتنی دیر میں इतनी देर में उसने सजदे से सर उठाया कि धुआंधार बारिश शुरू हो गई। यानी उसने झूठ घड़ घड़ के कहानियां सुना सुनाकर और मक्का वालों को इस बात पर राजी किया। उम्र बिन लहाई हमारी परेशानियों का मदावा शाम से लेकर आ गया है। मक्का के लोग उसकी बातों में आ गए और फिर उन्होंने भी यही कहा कि हम भी इनकी पूजा करेंगे ताकि हम पर भी ये कहत साली जो है ना आया करे। और जिस्मानी आलाइश, तन की राहत और पेट पूजा का लालच बहुत बुरा होता है। अहले मक्का के दिल में इनकी बातें इसकी बात घर कर गई और मक्का में बुतों की पूजा शुरू हो गई। मक्का तमाम अरब का मरकज था। हज के मौके पर अकनाफ और इतराफ के लोग वहां आते थे। मक्का वालों को बुत परस्ती करते देखकर इनको भी तरगीब हुई और इस तरह रफ्ता रफ्ता तमाम कबाइली अरब में बुत परस्ती फैल गई। यहाँ तक के खुद खाने काबा में बुत रख दिए गए और इसकी दीवारों पर तस्वीरें बनाई गई। इंसानी फितरत की बहुत बड़ी कमजोरी है कि जिद्दत और बिदअत की तरफ तबीयत बहुत जल्द माइल हो जाती है। हालांकि बहुत सी नई चीजें और जिद्दत तराजियां इंतहाई गुमराह कुन और इंसानी माशरत के लिए सख्त मुजिर बल्कि कातिल होती हैं। शिर्क जो फैलना शुरू हुआ तो मक्का का एक एक घर बुतखाना बन गया। ना सिर्फ कबीला और खानदान बल्कि हर शख्स का अपना अपना जुदा बुत हो गया। तोहम परस्ती और जिहालत और नादानी की इंतहा है के सफर में पत्थरों के बुत साथ ले जाने लगे। इसलिए बाज लोग जो सत्तू की मूरत बनाकर अपने साथ रख लेते थे और इन्हें पूजते थे, यानी के आटे सत्तू जो होता है ना, जौ का आटा, जब पत्थर ले जाते थे तो वो भारी होता था, उनके माल में वजन होता था, तो वो क्या करते थे कि सत्तू यानी जौ का आटे को घोल के उसका बुत बनाते थे और उसको अपने सामान के अंदर रख लेते थे ताकि जब है ना खाने उनका राशन खत्म हो जाता था तो उस बुत को घोलते थे और पी जाते थे, है ना। इस तरीके से उन लोगों के यहाँ बुत परस्ती शुरू हुई। समझ में आई बात? सब लोग कहते हैं ना पहले बुत के खाने काबे में बुत रखे गए थे, है ना, कितने 360 बुत थे ना, तो वो किस तरीके से आए, इस तरीके से आए। और फिर एक पीढ़ी के खत्म होते ही दूसरी पीढ़ी तो फिर उसमें ऐसी पक्की हो जाती है कि हमारे बाप दादा ने करी, अब तो हमें करना ही करना। तो ये सब बातें, बस आज इतना ही। इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसको कल आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि खाने काबा को कैसे शिर्क में भरा गया, बुत परस्ती हुई और फिर उसको कैसे पाक किया गया, है ना। मेरे नबी पाक ने कितनी जद्दोजहद की, है ना। आका करीम को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में मबूस फरमाया, जब दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा क्यों झूमा था, है ना। वहां के जो थे वो ये कह रहे थे कि हमने ऐसी रौनक कभी नहीं देखी जैसे इस वक्त खाने काबा पे रौनक है वाकई, क्योंकि खाने काबा खुद झूम रहा है, है ना। तो अल्लाह ताला ने काबे को, जैसे कि रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत, बैते अक्सा बामे काबा, दर मकाने आमिना, नज्ब परचम हो गया, अहलं व सहलन मरहबा। चलो एक बार बोलो सब मिलके के अहलं व सहलन मरहबा। प्यारे नबी तशरीफ लाए और दोनों जहां में रोशनियां हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह काबा पाक हो गया, है ना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब दुआ के लिए हाथ उठाएं।